الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں, رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے. در رمضان المبارک میں تین عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جو گزر چکا ہے, اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے, وہ گزر رہا ہے. آدھا گزر چکا ہے, آدھا باقی ہے. تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے حساب بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور دوزخ سے بری فرماتے ہیں. اس آخری عشرے میں دو عبادتیں خاص ہیں, دو عبادتیں خاص ہیں. آخری عشرے میں چونکہ بندے کی حاضری نہیں ہو سکے گی, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دے, تو اعتکاف کی وجہ سے اس لیے ان دو عبادتوں کے بارے میں آج بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. ایک تو آخری عشرے کی جو خاص عبادت ہے جس کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے, جیسا کہ سورۃ القدر کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ پڑھی جس میں اس کی فضیلت مذکور ہے. وہ ہے شب قدر. شب قدر اور دوسری عبادت ہے مسنون اعتکاف. رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں مسنون اعتکاف, تو مسنون اعتکاف یہ بھی رمضان المبارک کی آخری عشرے کی خاص عبادت ہے, جیسا کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. اور دوسری اسی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے جو خاص الخاص عبادت ہے, اور بہت ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور شب قدر یہ ایسی مبارک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے طفیل عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے اور حضور کے طفیل اور حضور کا غم دور فرمانے کے لیے آپ کی امت کو بطور خاص یہ عظیم رات عطا فرمائی ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت حزقیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام, ان دونوں پیغمبروں نے 80-80 سال تک دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. اللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ تعجب کرنے لگے, 80 سال تو بہت ہوتے ہیں, 80 سال تو بہت ہوتے ہیں, اور پھر رات دن عبادت میں لگے رہنا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرنا, یہ تو بہت حیرت کی بات. اس پر صحابہ کرام تعجب کرنے لگے. تو جبرائیل امین سورت القدر لے کر کے نازل ہو گئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ ان کی 80-80 سال کی عبادت پر تعجب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی ہے کہ اگر یہ اس رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت سے زیادہ ان کو ثواب, اور یہ سورت القدر اللہ پاک نے عطا فرما دی, اور اس کے اندر شب قدر کا یہی بیان ہے, اور اس میں جبرائیل امین کا اور فرشتوں کا شب قدر میں زمین پر اترنے کا بھی ذکر ہے, جو اس رات کی بڑی فضیلت ہے, جس کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو سدرۃ المنتہا, یہ ایک جگہ کا نام ہے جو ساتویں آسمان پر ہے, ساتویں آسمان پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا, اور یہ بہت ہی اہم اور مبارک جگہ ہے. اس سے اوپر جو کائنات ہے اور ملے اعلی ہے, یعنی اوپر والا حصہ ہے, وہاں سے جو احکامات آتے ہیں وہ یہاں پہنچائے جاتے ہیں, اور پھر یہاں سے ملائکہ وہ احکام لے کر کے سدرۃ المنتہا سے نیچے ساتوں آسمان میں اور زمین تک وہ احکام پہنچاتے ہیں اور ان پر عمل کراتے ہیں اور کرتے ہیں. تو درمیان اوپر اور نیچے دونوں جہانوں کے درمیان یہ ایک چوکی کی طرح ہے, اور عجیب و غریب ہے یہ. تو وہاں سے 70,000 ملائکہ اپنے ساتھ لیتے, 70,000 فرشتے سدرۃ المنتہا سے وہ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر کے زمین پر اترتے ہیں, اور ان کے پاس 4 نورانی جھنڈے ہوتے ہیں جو دنیا میں 4 جگہ وہ نصب کر دیتے ہیں, ایک خانہ کعبہ کے اوپر, ایک روضہ اقدس پر مسجد نبوی میں روضہ اقدس پر, اور ایک بیت المقدس پر, اور چوتھے تور سینا کی مسجد پر, وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں ایک مسجد ہے اس پر. ان 4 جگہوں پر وہ 4 نورانی جھنڈے نصب کر دیتے ہیں, گاڑ دیتے ہیں, اور پھر فرشتوں کو زمین پر پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سب مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ, چاہے وہ جھونپڑا ہی ہو. اس رات میں وہ فرشتے اہل ایمان کے اور مسلمانوں کے گھروں میں آتے ہیں اور وہاں گھر میں آ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. البتہ چند چیزیں جس کے گھر میں ہوں گی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے. نمبر 1, کتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان نے شوق یا کتا اپنے گھر میں پال رکھا ہے, یا خدا نہ خواستہ خنزیر اس میں اندر بندھا ہوا ہے, تو فرشتے اس گھر میں نہیں جائیں گے اور وہ اس خیر سے محروم رہے گا, اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم رہے گا. یا جس میں کوئی شراب پینے والا یا زنا کرنے والا یا کوئی بلا وضو جنابت کی حالت میں رہنے والا, یعنی غسل فرض ہو گیا لیکن بلا وضو غسل ہی نہیں کر رہا, ایسی گھر میں پڑا ہوا, تو ایسے گھر میں یہ فرشتے شب قدر میں نہیں آتے. اس لیے اپنے گھر کا جائزہ لے لیں بھائی, بعض مسلمانوں کو کتا پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ بدترین شوق ہے، یہ اس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، زیادہ ایسے کتوں کو اپنے گھر سے نکالے تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں آ جائیں۔ الحمدللہ خنزیر کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا مسلمان بھی اپنے گھر میں پالے گا، لیکن یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کے ہو سکتا ہے اپنے گھر میں خنزیر بھی پال لے، کتے پالنے کا تو وہاں عام رواج، لیکن خنزیر بھی کسی مسلمان کیا اگر خدا نخواستہ ہوگا تو شب قدر میں فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے بدکاری، شراب نوشی، یہ ایسے بدترین گناہ ہیں کہ جو دنیا میں عام ہے، اللہ بچائے۔ ہاں اگر یہ لوگ بھی سچی توبہ کر رہے ہیں، توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آ جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ملائکہ بھی ان کے آ جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں کہ جبریل علیہ السلام بھی بعض بعض سے مسافہ کرتے ہیں، خود جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اتر کر مسلمانوں سے مسافہ کرتے ہیں، اور ان کے مسافہ کرنے کی ایک علامت بھی حدیث میں آئی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب کسی سے مسافہ کرتے ہیں اس کا دل موم ہو جاتا ہے، ایک دم اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں سوچ کر کے اس کو رونا آ جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں یا آنکھوں میں پھیل جاتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انصاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنا 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور 1,000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، تو ایک ہی رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس عبادت کے لیے ساری رات جاگنا بھی شرط نہیں ہے، بہتر ہے، ساری رات جاگنا بھی شرط نہیں ہے، بہتر ہے۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ مغرب، عشاء، فجر مرد حضرات باجماعت ادا کریں، کوشش کریں کہ تکبیر اولی بھی فوت نہ ہو، مغرب کی نماز بھی مسجد میں باجماعت ما تکبیر اولی کے پڑھیں، عشاء کی نماز بھی مسجد میں باجماعت ما تکبیر اولی کے پڑھیں، فجر کی نماز بھی باجماعت ما تکبیر اولی کے مسجد میں ادا کریں۔ سے لے کے عشاء تک کا وقت تو ایسا ہے کہ افطاری کر کے آدمی بجائے 6 رکعت نفل اوابین پڑھنے کے 20 رکعت پڑھ لے، جیسے شب برات میں بندے نے عرض کیا تھا، تو 20 رکعت یہ ہو جائیں گے، اسی میں عشاء کا وقت آ جائے گا۔ جلدی جلدی نہیں پڑھیں بھائی، یہ جو ہمارے اندر جلدی جلدی پڑھنے کی بیماری ہے یہ ہمیں دور کرنی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے۔ جس قدر خشوع خضوع ہوگا، جس قدر نماز کی ادائیگی میں ٹھہراؤ ہوگا، اور جس قدر دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اتنی ہی وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ اٹھک بیٹھک کرنے والی نماز کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے سلام پھیرنے کے بعد ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی، ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تسبیحات پڑھ لیں، پھر کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، اور عشاء میں تو تراویح ہوں گی الحمدللہ، معمول کے مطابق آپ تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد پھر وتر ہوتے ہیں، وتر کے بعد پھر نوافل پڑھ لیں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ چھوٹے صلاۃ التسبیح کا کارڈ میں نے تقسیم کیا ہے، وہ تو آپ ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی 2 سنتوں میں آپ چھوٹے صلاۃ التسبیح کی نیت کر سکتے ہیں، باقی نمازوں میں تو ممنوع وقت ہے نہیں، مغرب کے بعد ابابین کے 2 پہلی 2 یا درمیانی 2 یا آخری 2 کے اندر آپ چھوٹے سے تلاوت تسبیح پڑھ لیں، تو غرض 4-5 مرتبہ روزانہ ہو سکتی، اور اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی، اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ چھوٹے سے تلاوت تسبیح پڑھنے کے بعد بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ سرتس بھی پڑھ لیں, اس کے بعد پھر گھر جا کر کے کچھ دیر مسجد عبادت کر کے آرام کر لیں, اور تین ساڑھے تین بجے اٹھ جائیں. آج کل ساڑھے تین چار بجے اٹھ جائیں تو پھر بھی ڈیڑھ گھنٹہ بڑے آرام سے آپ کو عبادت کے لیے بآسانی مل سکتا ہے. اس میں پھر وضو استنجا سے فارغ ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھیں. بندہ پہلے بتا چکا ہے کہ تہجد کی کم سے کم دو رکعتیں, زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں, اس سے زیادہ ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. بارہ رکعتیں پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. اس کے بعد پھر وہ دعا والہانہ تقسیم ہوئی ہے آپ کی خدمت میں, وہ دعا والہانہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. پہلے اپنی دعائیں مانگ لیں جو آپ کے ذہن میں آئے, جو ذہن میں آپ کا اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کریں. پھر جب آگے ذہن نہ چلے کہ کیا مانگوں تو دعا والہانہ کھول کے بیٹھ جائیں. اس طرح سے آپ یہ عبادت کریں. اور فجر کی نماز کوشش کریں کہ وہی جماعت سے پڑھیں, کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا, اور اپنی طرف سے جو کچھ ہوگا وہ بھی ہوگا. پھر بھی کوتاہی تو ہوگی, اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت قرآن شریف میں فرمائی گئی ہے, وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تہجد کے وقت, صبح کے وقت, یعنی جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, صبح صادق ہونے والی ہوتی ہے, تو وہ جو رات بھر ہی انہوں نے عبادت کی تو اس پر استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ, یہ جو کچھ بھی ہم نے عبادت کی ہے یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے, لہذا اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. جس کے لیے فارسی کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ من نگوم کہ تعتم بے پذیر, یا اللہ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ آپ میری عبادت قبول فرما لیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری طرف سے یہ عبادت ایسی ہے کہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اور لائق قبول نہیں ہے. من نہ گویم کہ تعتم بے پذیر قلم آف بر گنام کش, بس میری درخواست یہ ہے کہ میرے گناہوں پر معافیہ قلم پھیر دیجیے. سبحان اللہ, لوبے شبے قدر کا ثواب مل جائے گا. چار, اکیسویں, تیئیسویں, پچیسویں, ستائیسویں, انتیسویں شب کے اندر کسی نہ کسی شب میں شب قدر ہوتی ہے, تو اس کو اس کی قدر کریں. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی ہے. دوسری عبادت جو آخری عشرے میں ہے وہ ہے مسنون اعتکاف. مسنون اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے. اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال اعتکاف فرمایا. ایک سال کسی عذر کی وجہ سے ناغا ہو گیا تھا, تو عید کے رمضان کے بعد 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا, اور آپ کے بعد ازواج مطہرات باقاعدہ پابندی سے اعتکاف کرتی رہی. تو اتنی یہ اہم سنت ہے یہ, اور اس پر آج کل عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل سے اس سنت کو زندہ کریں اور مسنون اعتکاف کا صحیح طریقے سے اہتمام کریں, اور اس کے ثواب کے اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی نفلی اعتکاف کرے ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے, چاہے رمضان میں کرے یا بغیر رمضان کے کرے, ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جیسے تین خندقیں اللہ تعالیٰ درمیان میں حائل کر دیتے ہیں, اور ایک خندق اتنی لمبی چوڑی جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے, زمین سے لے کر آسمان تک, یا مشرق سے مغرب تک جو فاصلہ ہے, اتنی لمبی لمبی تین خندقیں جو ہیں ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں معتکف کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں, یعنی دوزخ سے اس کو نکال دیتے ہیں اور جہنم سے بالکل بری کر دیتے ہیں اور دور فرما دیتے ہیں. تو ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے, اور وہ ہے نفلی اعتکاف. تو مسنون اعتکاف میں تو 10 دن ہوتے, 10 یا 30, تو 30 خندقوں کے مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ معتکف کو دوزخ سے دور فرما دیں گے. اور دوسری فضیلت یہ ہے جو مشہور و معروف ہے کہ 10 دن کے مسنون اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو ایک حج بھی کتنا مہنگا ہو گیا, عمرہ بھی اگر آرام دہ کیا جائے تو وہ بھی 10 لاکھ سے کم کا نہیں ہے. تو ایک عمرہ کتنا مہنگا, ایک حج 25 لاکھ سے کم نہیں, اور 10 دن کے مسنون اعتکاف کرنے پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معتکف کو اعتکاف کی وجہ سے ایک تو اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں, دوسرے تمام نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. عبادتیں دو قسم کی ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مسجد میں رہ کر ہوتی ہیں, کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ مسجد سے باہر ہوتی ہیں. اور معتکف وہ عبادت تو کر سکتا ہے جو مسجد میں ہوتی ہے, جس سے نماز ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, تسبیح ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں, خود اعتکاف ہوتا ہے, یہ مسجد میں ہی ہوتی ہے. یہ مسجد سے باہر اعتکاف مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا. بہت سی بات مسجد سے باہر ہو رہی ہے, جیسے جہاد مسجد سے باہر ہوتا ہے, تبلیغ مسجد سے باہر ہوتی ہے, تعلیم اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر مسجد سے باہر ہوتی, اور نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. اعتکاف کی وجہ سے آدمی باہر کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کی تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ معتکف ان کو کرنے کے لیے مسجد سے نکل نہیں سکتا, ان سب کا ثواب بھی معتکف کو مسجد میں ملتا ہے, ان سب کا ثواب معتکف کو مسجد کے اندر ملتا رہتا. تو لہذا یوں سمجھو یہ دونوں ہاتھ سے نیکیاں سمیٹنے والا ہے, یہ نیکیاں سمیٹنے والا ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس کا بڑا بہت کم اس کا اہتمام ہوتا ہے, یعنی مسلمانوں کی جو موجودہ تعداد ہے اس کے اعتبار سے دیکھو تو 1% بھی مشکل ہے. اچھا پھر جو مسجد میں بیٹھتے ہیں ان میں بھی صحیح معنی میں اعتکاف کا حق ادا کرنے والے اور اعتکاف کو جن آداب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے وہ بہت کم ہے. اسی لیے بعض مسجدوں میں, یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دارالعلوم میں بھی, باقاعدہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہدایات بھی لگائی جاتی ہیں, مسجد کے آداب بھی لگائے جاتے ہیں, اعتکاف کے ضروری مسائل بھی بتائے جاتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے, اور پھر کچھ ان کی اصلاح و تربیت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی جگہوں پر اعتکاف کرنا چاہیے. مجموعی طور پر یہ کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ عبادت ہے, یہ اس میں اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے, جس میں ایک عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے, وہ ہے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, یہ تو پورے رمضان کا معمول ہے. یہ تو ایسی استغفار کی تسبیحات کثرت سے پڑھتے رہے, قرآن شریف کی تلاوت پورے رمضان کا معمول ہے یہ, اور رمضان کا ایک خاص معمول ہے کیونکہ شب قدر میں قرآن شریف پورا کا پورا نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. تو رمضان شریف سے قرآن شریف کا خاص الخاص تعلق ہے. تو ہم اعتکاف میں بس کثرت سے تلاوت کریں, روزانہ 10 پارے پڑھیں, 3 دن میں قرآن شریف پورا ہو جائے گا, اور 10 پارے شام تک پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح سے اس 10 دنوں کو یہ عبادت میں گزارنا چاہیے. بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے جاتے ہیں مگر دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, دنیا جہاں کی باتیں, غیبتیں, تہمتیں, جھوٹ اور ہنسی مذاق, گپ شپ کرنا جسے کہتے ہیں, وہ مسجد کیا ہے گپ شپ کرنے کی جگہ ہے, وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھے, یہ بڑی غلط بات ہے اور غلط عادت ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو اعتکاف میں بیٹھے وہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ بھائی یہ عبادت میں مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ گزارنے, رات بھی دن بھی اور کوئی نہیں, تو بھائی اللہ کا نام لے کے سو جاؤ. معتکف کو تو سونے میں بھی ثواب ملتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سونے میں بھی ثواب ہے, اس کو اعتکاف ہے نا اس کا, تو سونے میں بھی اعتکاف, خاموش بیٹھا تب بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو بجائے گناہ کی باتیں کرنے کے, بجائے لایانی باتیں کرنے کے, لایانی مجلسیں جمانے کے اور لایانی تبصرے کرنے سے توبہ کر کے بچ کر گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھنا چاہیے. بس پھر انشاءاللہ شب قدر بھی مفت میں مل جائے گی اور عبادت بھی مل جائے گی اور یہ فضائل جو میں نے بیان کیے یہ بھی سب نصیب ہوں گے. آخری فضیلت جو ہے وہ آخری رات کی ہے, آخری عشرے کی جو آخری رات ہوگی جس کو چاند رات کہتے ہیں, اس کی الگ سے خصوصی فضیلت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں, یعنی جو روزہ رکھنے والے ہیں, تراویح پڑھنے والے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, تو سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی تو عرض کیا کہ حضور کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمانی شب قدر نہیں ہے, شب قدر نہیں, شب مغفرت ہے یہ, کہ وہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری نہیں دی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا اور انہوں نے تراویح پڑھ لی, روزہ رکھ لی, اب اللہ تعالیٰ ان کو اجرت میں مغفرت و بخشش اور دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں اور جنت نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کا عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آئندہ جمعہ, آئندہ جمعہ